بهم معايا عند شدائدي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے حبیب پروردگار شفیع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۂ درود پیش کریں. پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاتاً و سلاماً علیک یا رسول اللہ، صلاتاً و سلاماً علیک یا حبیب اللہ. گزشتہ بیان میں ہم نے ایک شروعات کی تھی کہ ہم اس مہینے میں انشاءاللہ جو امام نووی نے 40 حدیثیں جمع کی ہیں ان کی شرح کریں گے، اور ان سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اور ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس پر ہم کچھ چرچا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم نے ایک حدیث ختم کی تھی جس کا دار و مدار حسن نیت اور اخلاص پر تھا، اور آپ سب حضرات نے اس کی تشریح سنی، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہمیں اس میں کیا ارشادات بتائے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اس حدیث سے کچھ باتیں لی اور اپنی زندگی پر تطبیق کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی ہماری سعی کو قبول فرمائے. آج امام نووی کی اس کتاب سے ہم دوسری حدیث لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے وقت مقررہ میں اس کی تشریح اور اس کے الفاظ اور اس حدیث میں جو باتیں آئی ہیں اس کی توضیح کریں گے انشاءاللہ. وہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات بھی سرکار عمر سے مروی تھی، اور یہ حدیث بھی حضرت سیدنا عمر ہی سے مروی ہے. اس لیے پہلے حدیث سے اس کا تعلق راوی کے اعتبار سے ہوا. حدیث کا علوم ہم تک بڑی ہی مشکلوں اور پریشانیوں سے پہنچا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن صحابہ نے جو باتیں سرکار سے سنی تو انہوں نے ایک دوسرے تک پہنچائی، لیکن کچھ مرحلے ایسے آئے کہ جہاں پر حدیث کو لوگ بھولنے لگے. کیونکہ ایک زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، یہ تین ایسے ادوار تھے جس میں صرف قرآن جمع کیا گیا. اب ظاہر سی بات ہے تین ادوار اور تین سلطنتیں گزر جائیں تو اس صورت میں بہت سی ایسی حدیثیں تھیں جن کا ضائع ہونے کا خوف تھا. اس لیے جمع حدیث میں بہت سی دشواریاں پیش آئی، اور ایسی ایسی حدیثیں لوگوں نے گڑنا شروع کی کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جس کی کوئی اصل ہی نہیں تھی. ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے اپنے مطلب کی حدیثیں گڑنا شروع کر دی، تو محققین اور محدثین نے کچھ قواعد مرتب کی. حدیث کا علم ہمیں ایسے ہی نہیں پہنچا. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث لینے کے لیے شام سے مصر تک گیا، اور مجھے پورا ایک سال کا عرصہ لگا. جب میں وہاں پہنچا جو صاحب حدیث سے جن کے پاس وہ حدیث شریف تھی، تو میں جب ان کے پاس پہنچا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کو یا اپنے گھوڑے کو ایک خالی برتن سے اس کو بلا رہے تھے. ہوتا ہے نا کہ جانوروں کو بلانے کے لیے لوگ ہیل کرتے ہیں، کچھ بہانے بناتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ برتن خالی تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کی حدیث نہیں لے سکتا. उन्होंने उनके तकवा को नहीं देखा, उनकी परहेजगारी को नहीं देखा, और ये नहीं देखा कि वो शख्स कौन है, हस्ब व नसब को नहीं देखा, बल्कि इमाम बुखारी ने कहा जो शख्स अपने जानवर को धोखा दे सकता है तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं उससे हदीस लड़ूं ये हो नहीं सकता। तो हदीस का इल्म ऐसे नहीं पहुंचा। इमाम बुखारी ने एक साल का सफर किया और उस एक साल के सफर में एक हदीस लेने के लिए वो बगदाद से या फिर बुखारा से मिस्र तक गए, और वो भी उस वक्त वसाइल तो थे नहीं, ऊंट और खच्चर पर सवारी होती थी, लेकिन वहां पहुंचकर जब उन्होंने तकवा नहीं देखा तो उस सूरत में उन्होंने हदीस लेना छोड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हदीस के रावी को किस तरीके से मुहक्किकीन ने छानबीन की है। यहां तक कि एक हदीस जब दूसरे से रिवायत करते हैं तो देखते हैं कि ये कौन है, कहां का है, कहां पैदा हुआ है, इसकी तारीख पैदाइश क्या है, आया कि जिससे हदीस बयान कर रहा है उससे मिला भी है कि नहीं मिला है, आया कि इसका खानदान क्या है, हस्ब व नसब क्या है, आया कि जिंदगी में इसने कभी झूठ बोला या नहीं बोला, इसकी परहेजगारी की कैफियत क्या है, इन तमाम चीजों को जब पूरे तौर पर गौर व खोज कर लिया जाता तो उसकी हदीस ली जाती। तो हदीस कोई मामूली चीज नहीं है, इसको जमा करने में बहुत ही मशक्कतों का सामना करना पड़ा। जब कभी मौका मिलेगा तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारा असली महवर जो है वो इमाम नववी की 40 हदीसें, आज इसकी हम दूसरी हदीस ले रहे हैं। अन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्ह قال بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام। حديث بہت ہی مفصل ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں कि एक ऐसी हदीस है जिसने दुनिया और आखिरत को जमा कर दिया। ये एक ऐसी हदीस है जिसके अंदर इंसान की जिंदगी पूरे तौर पर मुश्तमिल कर दी गई है। इस्लाम और ईमान क्या तकाजे करते हैं बंदे से, इस्लाम बंदे से क्या मांगता है, और एक दूसरे के हुकूक क्या हैं, कयामत क्या है, एहसान क्या है, ईमान क्या है, इसी तरीके से किसी की बारगाह में जाने का तरीका क्या है, किसी से मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद जब हम नबी करीम की बारगाह में या किसी नेक बख्त आदमी की बारगाह में बैठे तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए, ये सब इस एक हदीस के अंदर है। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर हम दुनियावी उलूम को इस हदीस में समेट दें तो हमें फिक्र और हदीस के तमाम उलूम एक हदीस में नजर आते। इसको हदीस जिब्रील कहते हैं, बहुत ही मशहूर हदीस। हयत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे कि एक शख्स आया जिसके कपड़े नहायत ही सफेद, जिसके बाल नहायत ही काले, बहुत ही खूबसूरत और वजीह नौजवान था। ला यारिफुहु मिन्ना अहद, हम में से कोई उनको जानता ही नहीं था। इस्लाम में कितने लोग दाखिल हुए थे उस वक्त, एक दूसरे को सब लोग जानते थे, लेकिन कहते हैं हजरत उमर कि वो जब दाखिल हुआ तो हम उसको पहचानते नहीं थे। वला युरा अलैही असरु सफर, और कहते हैं कि उसके ऊपर सफर के कुछ आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस दौर में तो कोई दूर से आता या किसी मंजिल से आता तो सफर के आसार नजर आते थे, या तो गर्द गुबार होता या उसके बालों पर मिट्टी पड़ी होती, क्योंकि घोड़े और ऊंट की सवारियां थी, इसलिए कहते हैं कि उसके ऊपर कोई असर था ही नहीं सफर का। इसलिए क्या हम लोग क्या है ताज्जुब करने लगे उसको देखकर, यहां तक कि वो बगैर तकल्लुक के आया और सरकार अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में बैठ गया। और अंदाज क्या था, सैयदना उमर फरमाते फअस्नदा रुकबतैही इला रुकबतैही, अपने घुटनों को सरकार के घुटनों से मिला दिया। सरकार इस्लाम बैठे हुए थे दो जानू, उन्हीं के घुटनों से मिला दिया। और अंदाज क्या था, वह वदा कफ़ई ही अला फ़ख़ज़ई, اور اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوے اقدس پر رکھ دیا. اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں آئے اور سرکار کی بارگاہ میں بے تکلفی سے, جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے پاس کیسے پہنچتا ہے, اس طریقے سے وہ بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ تعجب پر تعجب کر رہے ہیں, آنے والا شخص کون ہے. یہاں تک کہ یہ بھی نہیں بیٹھ گئے, فوری آتے کا, یا محمد, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ بھی ہوں, کئی بیٹے ہوں, اچانک کوئی اجنبی آئے جس کو کوئی جانتا نہ ہو, آتے ہی بیٹے اور اتنا بڑا سوال کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے. یہاں پر ایک حدیث میں ایک غموز ہے, میں آپ کو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں. وہاں پر ہے, وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ, کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے زانوؤں پر رکھ دیا. یہاں پر دو جملے آ رہے ہیں جس میں یہ اشتباہ پیدا ہو رہا ہے کہ آیا کہ بیٹھنے والے نے اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھے یا سرکار کے زانوؤں پر. یہاں پر اشتباہ پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے وہاں پر ہے اسندا وضع کفیہ علی فخذیہ, کہ انہوں نے اپنے ہاتھ زانوؤں ان کے زانوؤں پر یا اپنے زانوؤں پر, دونوں کے لیے ایک ہی جملہ آتا ہے اور یہ جملہ ہمیں کچھ غموز میں ڈالتا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں جب کچھ تلاشا تو مجھے ایک حدیث ملی, حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا. فرماتے ہیں, وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر جو غموز تھا وہ ہمیں حل ہو گیا کہ اس آنے والے نے اپنے ہاتھ نبی کریم کے زانوں پر رکھے. اللہ اکبر, یہ ادب کا مقام ہے. یا تو انسان آنے والے کے پیر چھوتا ہے, یا ہاتھ چومتا ہے, یا پیشانی چومتا ہے, لیکن اگر پیر دبے ہوئے ہوں, دو زانو ہو, تو اس صورت میں گھٹنے چوم کر ادب کا تقاضا بدل جاتا ہے. تو آنے والے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کی. اب آنے والا کون تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, خود سیدنا عمر بتائیں گے کہ آنے والا کون تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, اخبرنی عن الاسلام, ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے. ہم لوگ سب کہتے ہیں نا, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اس کے نبی کو مانتے ہیں, بزرگوں کو مانتے ہیں, اسلام کیا ہے؟ سرکار فرماتی, الاسلام ان تشہد باللہ بان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد یہ پہلا رکن ہے, وَتَقُومُ الصَّلَاةَ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ, اور زکات دو, وَتَصُومَ رَمَضَانَ, اور رمضان کے روزے رکھو, وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کی حاضری دو اور حج کرو. یہ کیا ہے؟ اسلام. ایک سوال کیا, فَتَعَجَّبْنَا مِنْ سُوَالِهِ, جب یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو انہوں نے کہا, صدق تھا, اے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا, اسلام یہی ہے. فَتَعَجَّبْنَا مِنْ سُوَالِهِ وَرَدِّهِ عَلَيْهِ, تو ہمیں ان کے اس سوال کرنے پر اور ان کے یہ صدقہ کہنے پر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا. ہم پوچھ بھی رہے ہیں, سوال بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کے جواب کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. مطلب یہ تھا کہ جو سوال کرنے والا تھا اس کو اسلام کے بارے میں پتا تھا, تبھی تو اس نے کہا صدق تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا. آگے بڑھیے, یہ سوال ختم ہی ہوا تھا کہ اس نے دوسرا سوال کر دیا, یا محمد اخبرنی عن الایمان, اے اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. سوچئے, اسلام کے بارے میں الگ سوال ہے اور ایمان کے بارے میں, مطلب کیا ہوا؟ اسلام الگ چیز ہے اور ایمان. سب لوگ مسلم تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے مسلمان اور مومن کے اندر فرق کر رہے ہیں کون؟ پوچھنے والے. اخبرنی عن الایمان, اے اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالآخر یوم الخیر وبالقدر خیره وشره. اللہ اکبر. ایمان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, بغیر دیکھے اس کو مانو, اور رسول پر ایمان لاؤ, ان کو بغیر دیکھے مانو, پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ, اسی طریقے سے قدر جو تقدیر ہے اس کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لاؤ, یہ ایمان. اب میں آپ کو فرق واضح کر دیتا ہوں اسلام اور ایمان کا فرق. کہ اسلام نام ہے عبادت اور اعمال کا. اسلام کس کا نام ہے؟ عبادت اور اعمال کا. اور ایمان نام ہے تصدیق اور دل کی گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے. اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اگر توہین رسالت کا مرتکب یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو یہ حدیث اس کو خارج عن اسلام قرار دیتی. ایمان نام ہے کس کا؟ اعمال کا. جو ظاہراً کلمہ پڑھے, جو ظاہراً نماز پڑھے, جو ظاہراً روزہ رکھے, جو حج کرے, یہ سب اعمال کرنے والا مسلمان تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایمان کے لیے دل کی گہرائیوں سے نبی کو ماننا شرط ہے, اللہ کو ماننا شرط ہے, ملائکہ کو ماننا شرط ہے, یہ حدیث ہمیں بتا رہی. اس لیے ایمان اور اسلام کو الگ الگ کر دیا گیا, کیونکہ کچھ لوگ اس دور میں آئیں گے, نبی کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ان کا انکار نہیں کریں گے, لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہم ان کو دھتکار دیں گے کہ سب سے پہلے تم نبی کی سچی محبت, سچی غلامی اختیار کرو, ان کے ہر ہر فعل کو مانو, ان کی تعظیم اور توقیر کرو, ان کی حمد و ثنا کرو, اللہ کو مانو, فرشتوں کی جو نوری خلقت ہے اس کو تسلیم کرو, اسی طریقے سے قدر کو مانو, تقدیر کیا ہے, تب تم جا کر مومن بن سکتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں کل مسلمین لیس بمومن وکل مومن بمسلم, کہ ہر مسلمان یہ مومن نہیں ہو سکتا اور ہر مومن یہ مسلمان ہے. یعنی جس کے اندر ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں تو وہ کیا ہے؟ قدرت کا شاہکار ہوتا ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ختم ہو گئی دو رکن پر. تیسرا سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الاحسان, اے اللہ کے نبی ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو, یہ منزل حاصل نہ کر سکو ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ, اور اگر تمہیں یہ لگے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو کم سے کم تقوی اختیار کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ بات پیدا ہو گئی تو تمہاری عبادتوں میں چاشنی آ جائے گی. حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے مسجد پر حملہ کیا اور ایک منجنیق سے نکلا ہوا ایک زبردست پتھر نکلا اور آدھی مسجد کو وہ اڑا کر لے گیا. اللہ اکبر. حضرت زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے, نماز کی حالت میں تھے, یہاں تک کہ جہاں تک ان کے مرید پہنچتے اس وقت دوسرا پتھر آیا اور اس نے پوری مسجد کو مسمار کر دیا. حضرت زین العابدین نماز پڑھتے رہے. جب لوگوں نے اس ملبے کو ہٹایا, جو ملبہ ان کے اوپر گر پڑا تھا اس کو ہٹایا, ہٹانے کے بعد حضرت سید زین العابدین کو دیکھا کہ وہ سجدے میں. یہاں تک کہ جب وہ ملبہ ہٹا, آپ نے سلام پھیرا, لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں, کہا کہ کیا ہو گیا بھائی, تم لوگ جمع کیوں ہو گئے یہاں پر, یہ جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور آپ کو پتا نہیں یہاں پر پوری مسجد تباہ ہو چکی ہے, مسمار ہو چکی ہے, اور آپ نماز میں آپ کو پتا نہیں چلا. حضرت زین العابدین فرماتے ہیں بخدا میں نماز کی حالت میں خدا کا دیدار کرتا ہوں. اور جب میں خدا کا دیدار کرتا ہوں تو دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہوں. تو یہ ہے احسان. اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے کہ اس کا ہم دیدار کریں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اس صورت میں دل دیدار ضرور کرتا ہے, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اس کی عبادت کس طرح کریں؟ جب ہمیں امام صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے کیا ہیں ارکان اور سجود بجا لاتے ہیں تاکہ امام صاحب ہماری عبادتوں پر انگلی نہ اٹھائیں. لیکن اگر بندہ کیفیت شرشاری سے بدمست ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادتوں میں اس کو ایک چاشنی دے دیتا ہے. جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کو سکون میں اثر نہیں ہوگا. جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کے دل کی کیفیت مضمحل رہے گی. جب وہ پڑھ لے گا تو اس صورت میں اس کو ایسا لگے گا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا سے ملا دیا. تو یہ احسان ہے. حدیث لمبی ہے, یہاں پر میں آپ کو مختصر سے جملے میں اس حدیث کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ, کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ اکبر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول انہا بعلم من السائل, کہ پوچھنے والا بتانے والے کے برابر علم رکھتا ہے اس بارے میں. بلکہ ایک حدیث کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا مل مسئول انہا بعلم من السائل, کہ جو شخص پوچھ رہا ہے وہ بتانے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. یہاں تک کہ یہاں پر ایک حدیث میں غموض ہے کہ یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے, سرکار کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, کہا جائے گا کہ سرکار کو کچھ معلوم نہیں تھا, یا پھر دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کا علم نہیں ہوگا, یا اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطائی غیب دانی ہے, ذاتی نہیں کہیں گے ورنہ ہم بھی کافر ہو جائیں گے. سرکار علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا لیکن عطائی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تھا. اس پر انگلی اٹھائی جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو جواب دیا ہے اللہ اکبر, لوگ حیران رہ گئے. سرکار کو قیامت کے بارے میں بتانا نہیں تھا کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی. اگر اجازت ہوتی تو سرکار بتا جاتے فلاں دن کو فلاں تاریخ کو فلاں سن میں قیامت آئے گی. لیکن سرکار, یہ علم اللہ کا خاص علم ہے, وہ بتاتا تو ہے نبیوں کو لیکن نبی اس کو ظاہر نہیں کرتے. ہوتی ہے نا کچھ چیزیں جانتے ہیں ایڈمن, جو کہیں ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے کمپنی میں, پروموشن ہوگا یا کینسلیشن ہوگا, لیکن بتاتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں حکمت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کا علم بھی اللہ کے خاص علموں میں سے ہے. اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں معلوم تو تھا لیکن بتانا نہیں چاہ رہے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھنے والا اور پوچھا جانے والا دونوں برابر کے حقدار ہیں, یعنی اس میں منع کیا گیا ہے بتانے سے. اب یہاں پر جب یہ بات کہی کہ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا, تو پوچھنے والا بھی کیا ہے کم نہیں تھا. اس نے کہا اخبرنی عن اماراتھا, اس کی کم سے کم کچھ علامتیں تو بتا دو. چلو اس کے بارے میں نہیں بتا رہے ہو لیکن آنے والے کل میں کچھ علامتیں تو ظاہر ہوں گی, اس لیے اس کے بارے میں بتاؤ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامۃ ولاتها وان ترى حافۃ الرعاۃ یتتلون فی البنیان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب باندی اپنے آقا کو جنم دے گی. اللہ اکبر. سرکار کے علم پر قربان جائیے, سرکار کے علم پر قربان جائیے. اس وقت یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی باندی اپنے آقا کو جنم دے. ظاہر سی بات ہے بیٹا اپنی ماں پر مختار کیسے ہو سکتا ہے, اپنی ماں پر حاکم کیسے بن سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ایک دور ایسا آئے گا, اور آیا. خلافت بنو عباسیوں کو دیکھیے, اس میں زیادہ سے زیادہ جتنے بھی بادشاہ بنے وہ سب کے سب بنو ممالک تھے, یعنی وہ ان باندیوں کے غلام, ان باندیوں کے بیٹے تھے جن سے وہ پیدا ہوئے تھے اور وہ بادشاہ بنے. اور پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کی نا, اس کے اندر ایک حکمت ہے. دیکھ لیجیے اس دور کو ہی دیکھ لیجیے, یہ دور کوئی پوشیدہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو والدہ کے فرما بردار ہیں, یا پھر ان کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ گھر کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی نے والدہ کی جو عظمت بیان کی، فرماتے ہیں خدا کی قسم جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدم چوم لو، تمہیں جنت کی چوکٹ چومنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنی والداؤں پر، اپنے والدوں پر، اپنے جو حکام ہیں ان کے اوپر حاکم بن کر بیٹھ جائیں گے، تو اس وقت سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور جب دیکھو کہ جو کم درجے کے لوگ ہیں، جن کی کوئی سماج میں، معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے، وہ لوگ بلڈنگوں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے، تو بھی سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، حضرت عمر کہتے ہیں فذهب السائل، سوال کرنے والا یہ پوچھ کر چلا گیا، فلبثت ملیا، تو میں بہت دیر تک سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ سب لوگ چلے گئے، سوال کرنے والا چلا گیا، علم حاصل کرنے والے چلے گئے، لیکن میں بیٹھا رہا۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ عمر کیا پوچھنا چاہتا، یہ علم رسول ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخدا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اپنے آپ کو درست کر کے پڑھا کرو، کیونکہ جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ سرکار کا علم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا بہت دیر تک، سرکار علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اتعلم یا عمر من السائل، عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ اے تو عمر کہتے ہیں مجھے پوچھنا بھی یہی تھا کہ آنے والا کون تھا، میں نے سب سے زیادہ تعجب کیا۔ حکمت اور علم میں حضرت عمر کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، یہاں تک کہ جب وہ خواہش کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی خواہش پر آیتوں کو نازل کرتا، یہ حضرت عمر کا مرتبہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے علم و حکمت کے خزانے عمر کو دیے گئے۔ ان کی منشا کے مطابق قرآن کی لگ بھگ 10 یا 12 آیتیں نازل ہوئی۔ سیدنا عمر نے جب کہا کہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ہاں یہی ہونا چاہیے۔ اب جب ان کی سیرت پر کبھی گفتگو ہوگی تو ہم بات کریں گے، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا، میں نے پوچھا نہیں بلکہ سرکار نے خود پوچھا کہ عمر جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ فقلتو اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت عمر کا تقویٰ دیکھیے، یہ نہیں بولا کہ مجھے معلوم نہیں، کیا ہم نہیں جانتے، گمان لگا سکتا ہوں، گیس کر سکتا ہوں، یا اسی طریقے سے میں تخمینہ لگا سکتا ہوں، نہیں، کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، یہ جبریل تھے جو انسانی شکل میں آ کر تمہیں تمہارے دین کو سکھا رہے تھے۔ صحیح حدیث جبریل ہے۔ یہاں پر دو نقطے میں آپ کو دے کر جاتا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ کہ لوگ ہو سکتا ہے کہ سوال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر جبریل آتے تھے، کسی صحابی نے ان کو دیکھا تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک صحابی نے نہیں، پوری جماعت نے دیکھا اور دین سکھا کر گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اس حدیث میں ہمیں ایمان کیا ہے یہ معلوم چلا، اسلام کیا ہے یہ معلوم چلا، احسان کیا ہے یہ معلوم چلا، جب کسی کی بارگاہ میں جاؤ تو صاف ستھرا ہو کر جاؤ یہ معلوم چلا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھو تو پوچھنے سے پہلے سوال نہ کرو یہ معلوم چلا، اسی طریقے سے صحابہ کا تقویٰ کیا تھا یہ معلوم چلا۔ اگر کوئی آئے حضرت کے پاس آ کر کوئی سوال کرے اور بے تکلفی کا اظہار کرے تو پوچھے گا کہ حضرت یہ کون ہے؟ فوراً پوچھے گا بیٹھنے والا۔ لیکن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ آنے والا کون ہے، یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ کو تو کچھ مل رہا تھا نا، علم بڑھ رہا تھا، وہ علم سے سیراب ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر وہ تقویٰ کی گہرائیاں پائی جا رہی ہیں، اگر اس کو عمل کر لے تو انسان مومن کامل ہو سکتا ہے۔ حب رسول بھی اس میں ہے، اولیاء کی محبت بھی اس میں ہے، تقویٰ بھی اس میں ہے، صحابہ کرام کا ادب بھی اس میں ہے. اس حدیث کے اندر قیامت کے بارے میں نشانیاں بھی ہیں, اور یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے دو نمبر پر ذکر کیا. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات, اور دوسری حدیث حدیث جبریل. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہم دو تین ایک ساتھ حدیثیں لیں گے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آ رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, اسے عقیدت رکھنے, اور اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, جو ہم سے سننے میں یا کہنے میں غلطی ہوئی ہے اس کو مولا درگزر کرے, اور جو ہم میں بیمار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, اور ہم سب کو رمضان کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واعوذ.
اے مدینے کے شہر یار سلام, میں کمانے کے تاجدار سلام, میں زمانے کے تاجدار سلام, میرے اللہ کے نگار سلام, نگار سلام, دست قدرت کے شاہکار سلام, دست قدرت کے سلام, اے مدینے کے شہر یار سلام, اے زمانے تاجدار سلام, مدینے میں کب بلاؤ گے یا رسول اللہ, مدینے میں کب بلاؤ گے, تم سے کہتا ہے انتظار سلام, تم سے کہتا ہے انتظار سلام, اپنے اختر کا لو سلام شاہ, تم پہ اے جان اے قرار سلام, تم پہ اے جان اے قرار سلام, اے مدینے کے شہر یار سلام, اے زمانے کے تاجدار سلام.
صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام و الیک ارجو السلام, حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنۃ دار السلام, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الدین والدارین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رسول الله انظر حالنا, يا حبيب الله اسمع قالنا, إننا في بحر غم مغرقون, خذ بيدنا سهل لنا أشكالنا, خذ بيدنا سهل لنا أشكالنا, خذ بيدنا سهل لنا أشكالنا, ربنا أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا عرشك, ربنا آتنا كتابنا بيميننا وحاسبنا حسابا يسيرا, اللهم لا تؤتنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحبا لنبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقك محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
.net.